بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معزز حاضرين، السلام عليكم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور ہم محرم کے مہینے میں اس وقت جی رہے ہیں. اس مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالی نے اس مہینے کو عطا فرمائی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہجری تقویم کا یہ پہلا مہینہ ہے، گویا مسلمانوں کا جو ہجری کیلنڈر ہے وہ اس مہینے سے شروع ہوتا ہے. دوسرا، اس مہینے کا نام ہی محرم ہے. محرم کے معنی ہے جس کو حرمت دی گئی ہو، جس کو عظمت عطا کی گئی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کو حرمت عطا فرمائی ہے. اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت دی ہے. 4 حرم، یہ وہ مہینے تھے جن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس میں کوئی لڑائی نہیں کرنی، کوئی جنگ نہیں کرنی. اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اگرچہ شرک کی خرابی میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن ان 4 مہینوں کی حرمت کا وہ بھی پاس کرتے تھے. یعنی اگر فرض کرو میدان جنگ سجا ہوا ہے اور گھمسان کی لڑائی جاری ہے قبیلوں کے درمیان، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہے، تو ان 4 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کا اگر چاند دکھ جاتا تو فوراً جنگ بند کر دیتے تھے، سب بند کر دیتے تھے. وہ 4 مہینے تھے، ایک ذو القعدہ، دوسرا ذو الحجہ، تیسرا یہ محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ. تو ان کو جاہلیت کے زمانے سے بھی معظم مہینے سمجھا جاتا تھا، حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا، اور اس میں لڑائی کو بالکل بند کر دیا جاتا تھا. اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی بڑی حد تک اس کی پابندی فرمائی گئی. تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. جنگ جب منع ہے اور قتال منع ہے تو ظاہر بات ہے کہ اگر مسلمان آپس میں لڑائی کریں اس مہینے کے اندر، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں، ایک دوسرے کے اوپر حملے کریں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو بطریق اولا منع ہوگا. عام دنوں میں بھی منع ہے، اس میں اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جائے. اور پھر ایک فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے روزے محرم کے روزے ہیں. محرم کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں. افضل الصیام الی اللہ تعالی بعد رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو شہر اللہ بھی قرار دیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو جس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ نسبت دے دیں وہ ظاہر ہے کہ اس کی عظمت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اس مہینے میں روزہ رکھنے کی ہے. اور خاص طور سے عاشورہ جو کل آنے والا ہے 10 محرم, اس کی روزے کی خصوصی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ احتسبوا علی اللہ ان یغفر السنۃ التی قبلہ, کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ رکھے تو اس کے ایک سال پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ صرف پہلے سال کے نہیں, گزشتہ سال کے نہیں, بلکہ ایک سال بعد کے گناہ بھی اس میں معاف کرنے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو زیادہ صحیح روایتیں ہیں اس میں ایک سال کا, پچھلے سال کا ذکر ہے, اور بعض روایتوں میں ایک سال بعد کا بھی ذکر ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے روزے میں رکھی ہے. اور یہ فضیلت اس طرح بھی ہے کہ شروع میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے, رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے, تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض تھا. ایسے ہی فرض تھا جیسے رمضان کا روزے فرض ہیں. لیکن جب رمضان کے مہینے کی میں روزہ رکھنے کی فرضیت نازل ہو گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کی فرضیت ختم کر دی اور رمضان کے روزے فرض فرما دیے. لیکن اس کی فضیلت پھر بھی باقی رکھی, اور یہ فرمایا کہ جو شخص اس زمانے میں اس دن روزے رکھے گا تو اس کے ایک سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ یہ جو مختلف اعمال کے اوپر گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ ہر نیک عمل پر کچھ نہ کچھ گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جس عضو کو دھو رہا ہوتا ہے اس عضو سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رمضان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو شخص پورے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تراویح پڑھنے والے کے لیے بھی آیا کہ جو شخص تراویح پڑھے رمضان میں کھڑا رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مسجد کی طرف جب چل کر آتے ہیں تو ہر قدم پر گناہوں کی معافی کا ذکر حدیث میں آیا ہے. اور یہ عاشورہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے بعض اوقات لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ بھائی چلو یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا, گناہ کرتے رہو اور عاشورہ کا روزہ رکھ لیں گے تو بس سارے سال کا کچا چٹا برابر ہو جائے گا, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. خوب سمجھ لیجئے کہ یہ مراد نہیں ہے. जिन गुनाहों की मुआफी किसी नेकी की वजह से होती है उससे मुराद है सगीरा गुनाह। गुनाह की दो किस्में होती हैं, एक सगीरा एक कबीरा। सगीरा के माना छोटा गुनाह, कबीरा के माना बड़ा गुनाह। बड़ा गुनाह वो होता है जिस पर कुरान करीम ने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में उस पर कोई वईद बयान की गई, वो कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होता। सगीरा गुनाह बेशक अल्लाह तबारक व तआला इन आमाल की बदौलत माफ कर देते हैं, और सगीरा गुनाह जो हैं वो इस किस्म के होते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी वक्त आदमी सुस्ती दिखा गया और सुस्ती दिखाने की वजह से उसने नमाज के खुशू में कमी कर दी तो ये एक सगीरा हो गया। बाद हजरात ने और भी बात से आमाल को सगीरा में दाखिल किया है कि मसलन जो किसी वक्त सलाम का जवाब देना ज़रूरी था लेकिन बेफिक्री में नहीं दिया जवाब तो ये सगीरा गुनाह हो गया। या मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने आँख बहक गई बगैर किसी बाकायदा इरादे के तो और उसमें आदमी थोड़ी देर उसने उससे लज्जत ले ली तो यह सगीरा गुनाह हो गया। जानबूझकर इरादा करके पहले से लज्जत लेने की गरज से अगर करेगा तो खतरा है उसके कबीरा होने का, लेकिन ऐसे पड़ गए तो सगीरा। तो हम दिन रात जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उसमें बहुत से सगीरा गुनाहों का इर्तिकाब जाने बूझे या बगैर अनजाने में होता रहता है। तो अल्लाह तबारक बताला उन गुनाहों को इन अमाल की वजह से माफ़ फरमा देते हैं। कबीरा गुनाह जो है वो होता है जिस पर कुरान ने या हदीस ने जिसके ऊपर कोई वईद बयान फरमाया, जैसे फरमाया कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में होंगे। अब ये रिश्वत कबीरा गुनाह है और इसकी मुआफी ये इन अमाल से नहीं होती। कितने हज करते रहो, कितने उम्रे करते रहो, कितने रोजे रखते रहो, कबीरा गुनाह उससे माफ नहीं होगा। कबीरा गुनाह की माफी का वाहिद रास्ता है तौबा, अगर वो हक़ुल्लाह से ताल्लुक रखता है। और अगर किसी बंदे के हक से ताल्लुक रखता है, किसी बंदे को नुकसान पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है, तो वो सिर्फ तौबा से भी माफ नहीं होता जब तक के वो साहेब हक उसको माफ न करे। लिहाजा ये समझना कि ये जो अहादीस में फजीलतें आई हैं आशूरा का रोजा रखने की, तो उसके बाद हमें छुट्टी मिल गई है कि जो चाहे करते फिरे, आशूरा का रोजा रख लेंगे तो बस गुनाह माफ हो जाएंगे, ये ख्याल बिल्कुल गलत है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सगीरा गुनाह भी जो है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मामूली समझा जाए। हमारे हज़रत क़िबलत माना थानवी कदसल्लाहु सर्रहू ने फरमाया कि सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह ऐसा है जैसे कि छोटी चिंगारी और बड़ा बड़ा अंगारा। तो छोटी सी चिंगारी भी अगर हो और आदमी उसको अपने जेब में रख ले तो है तो चिंगारी लेकिन वो पूरे लिबास को जला देगी। तो सगीरा गुनाह भी ऐसे नहीं हैं कि उनको नज़रअंदाज किया जाए या उसको मामूली समझा जाए, बल्कि फुकहाए किराम ने यह बात भी लिखी है कि अगर सगीरा गुनाह का इर्तिकाब कोई शख्स मामूली समझ कर ले तो चलो भाई ये तो मामूली बात है कर गुजरो, तो वो भी कबीरा बन जाता है। लिहाजा फजीलत अपनी जगह है आशूरा की कि उसके अंदर रोज़ा रखने का सवाब एक साल के पिछले गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बन जाता है और बाद रिवायतों में अगले साल की के गुनाहों का भी कफारा हो जाता है। ये तो आशूरा की अजीम फजीलत है। عاشورہ کے یا محرم کے ساتھ کچھ ہمارے تاریخی مسائل بھی، تاریخی واقعات بھی وابستہ ہیں، اور ان تاریخی واقعات کا بھی اس محرم کے اوپر ایک اثر پڑا ہے. سب سے پہلا تاریخی حادثہ جو محرم کی شروع میں پیش آیا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، وہ خلیفہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے جنت میں آپ نے محل دیکھا اور آ کر بتایا کہ میں نے تمہارا جنت کے اندر محل دیکھا ہے، جن کے بارے میں صراحت یہ فرمائی کہ عمر فی الجنہ، حضرت عمر جنت میں ہیں، ان کی شہادت جو ہے وہ محرم ہی میں ہوئی تھی، محرم کی ابتدا میں. یکم محرم، ایک یہودی یا نصرانی تھا یا یہودی تھا، اس نے چھپ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تھا جبکہ آپ نماز فجر کے لیے تشریف لائے تھے، اور اسی وار کے نتیجے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر وفات ہوئی. یہ افسوسناک اور اندوہناک اور ملت کے لیے عظیم سانحہ وہ اسی محرم میں پیش آیا. پھر دوسرا عظیم سانحہ جو خاص عاشورہ میں پیش آیا وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جن کو آپ نے جنت کا ریحان قرار دیا، جنت کا پھول قرار دیا، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور جن کی ساتھ آپ نے محبت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے اللہ آپ بھی اس سے محبت کریں، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اسی عاشورہ کے دن ظالمانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا، وہ شہید مظلوم بنے اسی عاشورہ کے دن، اور اس کی وجہ سے یہ بھی ایک فضیلت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے عاشورہ کا دن منتخب فرمایا جو ایک مبارک دن تھا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی جو فضیلت ہے یا اس کا جو تقدس ہے یا اس کی جو اہمیت ہے وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے. ایسا نہیں ہے، عاشورہ کا تقدس اور احترام تو پہلے سے چلا آتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تھا، لیکن حضرت حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے، ان کے مناقب میں یہ شمار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے ایک ایسا دن مقرر فرمایا یوم عاشورہ کہ اس میں شہادت ہوئی. اور مظلومانہ دو طریقے سے، ایک اس طرح کہ یہ شہر حرام تھا، وہی ان چار مہینوں میں داخل تھا جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے ان چار مہینوں کو حرام قرار دیا ہے. جاہلیت میں لوگ جنگ کرتے کرتے رک جاتے تھے اگر یہ مہینہ آ جاتا تھا، تو اس میں جنگ کی گئی ان کے خلاف شہر حرام میں. تو ایک ظلم یہ کہ شہر حرام کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور شہر حرام کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان کے خلاف جنگ کی گئی. دوسرا یہ کہ ان کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا. روایات میں یہ بات داخل ہے تاریخی روایات سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے, اور اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کے خیال میں یزید اس لائق نہیں تھا کہ وہ اسلامی امت کا سربراہ بنے, اور ان کو کچھ منکرات شرعیہ بھی ان پر ظاہر ہوئے تھے کہ یہ منکرات شرعیہ کا ارتکاب ہو رہا ہے. تو اس کے خلاف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر کیا تھا. لیکن جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا, تو اس وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا, میں ایک اس بات پر احتجاج کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ایک ناجائز حکمران کو حکمران بنا لیا گیا. لیکن یہ بھی شریعت کا چونکہ حکم ہے کہ اگر کوئی ناجائز طور پر حکمران بن جائے, اس کا اقتدار قائم ہو جائے, تو پھر اس کو مجبوری کے طور پر قبول کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کو ہٹانے کا کوئی طریقہ ممکن نہ ہو. تو اس لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ میں خود یزید سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس سب کے باوجود یزید نے جس کو گورنر بنایا ہوا تھا عبید اللہ بن زیاد, وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت پر آمادہ نہیں تھا, اور اس نے جنگ ٹھان لی, اور ان اہل بیت کے اس قافلے پر اس نے حملہ کیا. نہ صرف حملہ کیا, دریائے فرات جو قریب بہتا تھا, دریائے فرات کا پانی ساری دنیا کو سیراب کرتا تھا, اس کا راستہ بند کر دیا تاکہ ان کو پانی نہ ملے. تو یہ ساری ظالمانہ حرکتیں عبید اللہ بن زیاد نے کی, اور پھر یزید نے اس کے اوپر کوئی اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت تھی, ان کے خلاف جو کارروائی تھی وہ ظالمانہ کارروائی تھی, اور اس ظالمانہ کارروائی کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ المناک سانحہ پیش آیا جس پر جتنا غم کا اظہار کیا جائے کم ہے. یہ حضرت حسین تو لیکن حضرت حسین کی شہادت ان کی منقبت ہے, ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے, مرنا تو ہر ایک کو ہوتا ہے, لیکن ایک تو شہادت کی موت عطا فرمائی, اور شہادت کی موت بھی محرم کے عاشورہ میں 10ویں تاریخ کو مقرر فرمائی. تو یہ فضیلت ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ایک بات اور عرض کر دوں, تاریخ میں یہ مذکور ہے کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں, تو اس وقت شہادت سے ایک دو روز پہلے انہوں نے خطبہ دیا, اور اس خطبے میں لوگوں کو جو وصیتیں کیں ان میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ میں اگر شہید ہو گیا تو میرے شہادت کے اوپر تم ماتم نہ کرنا, تم نوحہ نہ کرنا, تم میری شہادت کے اوپر, میرے دنیا سے جانے کے اوپر وہ جاہلیت کے طریقے اختیار نہ کرنا جو جاہلیت میں تھے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ممنوع کر دیا تھا. جاہلیت میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو جتنا بڑا آدمی ہے اسی کے حساب سے اس پر ماتم ہوتا تھا, اس کے گریبان چاک کیے جاتے تھے, اس میں خود سر پر مٹیاں ڈالی جاتی تھیں, اور خدا جانے کیا کیا حرکتیں, اور رو رو کر نوحہ کیا جاتا تھا. نوحہ کے معنی ہوتے ہیں کہ رو رو کر شعر پڑھنا, اور رو رو کر مرحوم کے فضائل و مناقب بیان کرنا, یہ نوحہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی جن رسموں کو آپ نے مٹایا, ان میں ایک بہت بڑی رسم نوحہ کی آپ نے مٹائی, کہ نوحہ کرنا ناجائز ہے. تو یہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں یہ فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ نواسے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے جگر گوشے تھے, آپ کی تعلیمات سے کیسے ذرہ برابر وہ انحراف فرما سکتے تھے. تو انہوں نے یہ خطبے کے اندر خود یہ وصیتیں فرمائیں. افسوس ہے کہ ان کی ساری وصیتوں کو پس پشت ڈال کر ایسی رسمیں ایجاد کر لی گئیں کہ جس کے نتیجے میں خود نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی نفی ہوتی ہے, خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کی نفی ہوتی ہے. اور ایک پورا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے نوحوں کا اور ماتموں کا. بہرحال جو لوگ کرتے ہیں وہ جانے, ان کا کام جانے, لیکن مسلمانوں جو مسلمان اہل سنت ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہیں, جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتوں کے تابع ہیں, ان کو اس قسم کی مجالس میں جہاں یہ نوحہ ہوتا ہو یا جہاں ان کے حضرت حسین کی وصیتوں کے خلاف ورزی کی جاتی ہو, وہاں ایک متبع سنت مسلمان کا کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے, وہاں اس کی شرکت نہ ہونی چاہیے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ایک مجلس میں بیٹھتا ہے, کسی بڑی مجلس میں بیٹھتا ہے, چاہے بیٹھا ہی ہو, دیکھنے کے لیے بیٹھا ہو, تو اس کا شمار اسی مجلس کے لوگوں میں ہوگا. لہذا جو کر رہے ہیں وہ اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں, اور ہمیں ان سے تعرض اس لیے نہیں کرنا کہ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی منکر دیکھو تو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو, اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکو, زبان کی استطاعت زبان سے استطاعت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھو. تو اس کی تفسیر اصل میں یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار ہے, جس کو اقتدار حاصل ہے کسی حصے پر, اس کا یہ فرض ہے کہ اگر وہ اپنے زیر اقتدار علاقے میں کوئی منکر دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے, قوت سے روکے. مثلا ہمارا تھوڑا بہت اقتدار اس مسجد پر ہے, اس مدرسے پر ہے, یہاں اگر ہم کوئی منکر ہوتا ہوا دیکھیں تو ہمارا فرض ہے کہ اس کو قوت سے روکیں, ہاتھ سے روکیں. لیکن جو صاحب اقتدار نہیں, وہ اس کے لیے حکم کیا ہے کہ زبان سے, اگر ضرورت ہو زبان سے روکو, اگر زبان کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر دل سے اس کو برا سمجھو. لہذا جو لوگ یہ رسمیں بجا لا رہے ہیں نوحے کی, ماتم کی, جلوسوں کی, تعزیوں کی, جو کر رہے ہیں اس کے وہ اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہاتھ سے جا کر ان کو روکیں یا ان سے لڑیں یا ان سے کوئی جنگ مول لیں یا ان کے اوپر حملے کریں یا ان کے ساتھ کوئی اشتعال انگیز کارروائی کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو برا سمجھیں, غلط سمجھیں, لیکن پرامن رہیں. تو اس طرح یہ ایک اعتدال کا راستہ ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے, اسی اعتدال کے راستے پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں عاشورہ کی فضیلت کا حقدار بھی بنائے, اور اس کے تقدس اور اس کی برکات سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بھائی ہمارے شیخ گرامی حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، ہمارے شیخ بھی ہیں، دارالعلوم کے سابق صدر بھی ہیں، ان کے تین صاحبزادے تھے، دو صاحبزادگان کا پہلے انتقال ہو چکا ہے، تیسرے صاحبزادے عرصہ دراز سے صاحب فراش تھے، گزشتہ رات 9 محرم کی شب میں ان کی بھی وفات ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ نماز جمعہ کے فوراً بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ آپ سب حضرات سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی بھی درخواست ہے اور حسب مقدور ایصالِ ثواب کی بھی درخواست ہے۔ جناب شوکت صاحب جو ہمارے جامعہ کے شعبہ آئی ٹی کے کارکن ہیں، جناب شوکت صاحب ان کے خاندان کے 6 افراد روڈ حادثے میں انتقال ہو گئے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات www.tasqur'an.com